پر محمد و آل محمد صلوات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها. صلوات عليه. جو سوالات میرے سامنے اس وقت موجود ہیں، اس میں کچھ مسائل روزے سے تعلق رکھنے والے پوچھے گئے ہیں. پہلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ پہلی عید کے بعد جو 7 روزے رکھتے ہیں تو کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ جی ہاں، پہلی عید سے مراد یہاں رمضان عید مراد ہے، اور رمضان عید کے بعد 7 روزے رکھنا مستحب ہے، اور اس کی تاکید ہمارے یہاں بھی آئی ہے. لہذا ماہ رمضان کے بعد، ماہ رمضان کو رخصت کرنے کا یہ طریقہ کار ہے. رمضان کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہوتا ہے، اور برکتوں اور رحمتوں کے مہینے کو بڑے اچھے انداز سے رخصت کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان کے روزوں کو ہم اذیت سمجھیں، تکلیف سمجھیں، ایک مصیبت سمجھیں، جیسا کہ اکثر لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ صاحب خدا کا شکر ہے 10 روزے پورے ہو گئے، اب آدھا رمضان رہ گیا ہے، آدھا رمضان باقی ہمیں گزارنا ہے. اب آدھا رمضان جب گزر جاتا ہے، 20 روزے پورے ہو جاتے ہیں، 25 روزے پورے ہو جاتے ہیں، تو باقاعدہ دن گننا شروع کر دیتے ہیں. جب عید کو 5 دن رہ گئے ہیں، اب 4 دن رہ گئے ہیں، اب 3 دن رہ گئے ہیں، اب یہ جمعۃ الوداع آ رہا ہے، بس آخری جمعۃ الوداع ہے، اس کے بعد جان چھوٹ جائے گی. یہ جو روزوں کے متعلق کانسیپٹ اور تصور ہوتا ہے، اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ روزہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑا عذاب ہے ہم پر، بہت زبردست قسم کی سختی کی گئی ہے اور اس سے ہماری جان چھوٹنے والی ہے. جان چھوٹنے میں بس آدھا مہینہ باقی رہ گیا ہے، اب 10 دن باقی رہ گئے ہیں یا 5 دن باقی رہ گئے ہیں. یہ طریقہ کار ماہ رمضان میں روزے رکھنے کا نہیں ہوتا ہے. لہذا پروردگار عالم نے ماہ رمضان کو رخصت کرنے کا بھی خاص طریقہ سکھایا ہے کہ اگر ماہ رمضان کا رخصت ہونے لگے تو ماہ رمضان کی باقاعدہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی رمضان کے مہینے کو الوداع کرنے کی خاص دعائیں، باقاعدہ خاص دعائیں ماہ رمضان کی الوداع کی ہیں. تو ان دعاؤں کو اگر آپ پڑھیں، ان کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ماہ رمضان کے الوداع ہونے کا امام کو کتنا دکھ پہنچتا ہے. اور اسی وجہ سے یہ طریقہ اسلام میں بھی رائج ہے کہ تم نے روزوں کو مصیبت نہیں سمجھا، تم نے روزوں کو اذیت نہیں سمجھا، تم نے روزوں کو بہت بڑی تکلیف نہیں سمجھا، اس لیے رمضان کے بعد بھی روزہ رکھنا اور رمضان کے بعد بھی روزے کی عبادت کو انجام دینا گویا ایسا ہے کہ نہیں، اگر پروردگار اس سے زیادہ روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہمیں تو اس سے زیادہ بھی ہم روزہ رکھ لیتے. اگرچہ پروردگار نے واجب نہیں کیا مگر اس کے باوجود ماہ رمضان کی جو برکتیں تھیں ان برکتوں کی لذت اب تک چلی آ رہی ہے اور مزید ہم روزے رکھ رہے ہیں. اس لیے ہمارے یہاں بھی یہ 7 روزے رکھنا مستحب ہیں. اس کی تفصیلات آپ کو مجتہدین کی کتابوں میں مل جائے گی. کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں ساری باتیں ایک ساتھ ایک نشست میں بیان نہیں کر پاتا. اس کے بعد دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ میں آیت اللہ سیستانی کا مقلد ہوں، کیا فرینچ داڑھی رکھنا صحیح ہے؟ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی دونوں مجتہدین کے ہاں فرینچ داڑھی کو داڑھی نہیں مانا گیا ہے. لہذا اگر کوئی شخص عام طریقے کی جو معاشرے میں رائج ہے فرینچ داڑھی رکھے، یہ جملہ مجھے ایسے اس لیے کہنا پڑا کہ آج کل کی جو داڑھی ہے وہ پتہ نہیں اسے داڑھی کہیں گے یا نہیں، وہ فرینچ کٹ بھی منی فرینچ کٹ بن کے خالی ایک لکیر سامنے نظر آتی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک فیشن نکل پڑا ہے تو لوگ رکھ رہے ہیں. تو اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا آپ نے فرینچ کٹ کو جائز بنا دیا تھا تو دیکھیے لکیر نظر آ رہی، تو لکیر کی بات نہیں کر رہے ہم، حقیقتاً فرینچ داڑھی کی بات ہو رہی ہے. آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی دونوں مجتہدین کے نزدیک فرینچ داڑھی رکھنا صحیح نہیں ہے، اس کو داڑھی نہیں مانا گیا. مگر فل عالم جو عام طور پر حوض علمیہ قم میں مشہور ہیں، آیت اللہ جواد تبریزی، انہوں نے فرینچ کٹ داڑھی رکھنے کی اجازت دی ہے. جیسے امام خمینی کے زمانے میں امام خمینی فرینچ کٹ داڑھی کو داڑھی نہیں مانتے تھے مگر آیت اللہ خوئی نے اجازت دی تھی. تو امام خمینی کے مسائل پر عمل کرنے والے بہت سارے لوگ آغائے خوئی کی طرف رجوع کر کے وہ فرینچ کٹ داڑھی رکھ لیتے تھے اور آغائے خوئی کے یہاں تو فرینچ کٹ داڑھی رکھنے کی بالکل اجازت تھی، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اسی طرح کا مسئلہ اس وقت ہے. آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی دونوں مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ فرینچ کٹ داڑھی نہیں چلے گی، مگر آیت اللہ جواد تبریزی یہ فرماتے ہیں کہ فرینچ کٹ داڑھی بھی چل جائے گی. لہذا اگر ان کی طرف رجوع کر کے، اچھا نہیں چلے گی کا مطلب دونوں مجتہدین آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی دونوں مجتہد یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ فرینچ کٹ داڑھی نہیں چلے گی، تو احتیاط واجب کی طرف کی وجہ سے ہمیں آیت اللہ جواد تبریزی کی طرف رجوع کرنے کی اجازت مل گئی. لہذا ان کی اجازت کی وجہ سے وہ تمام نوجوان کہ جو فرینچ کٹ داڑھی رکھنے کو تڑپ رہے ہیں کہ ہمیں فرینچ کٹ داڑھی ہی رکھنی ہے، ان کو دوسرے فل عالم کی طرف رجوع کرنے کی بات اجازت مل جائے گی، لہذا ان کے یہاں بھی فرینچ کٹ داڑھی صحیح ہو جائے گی. اس کے بعد کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جن کا تعلق ڈائریکٹ فقہ کے مسائل سے تو نہیں ہے مگر بہرحال جو ٹاپک میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یعنی دوسرا ٹاپک پاکیزگی نفس، اس سے کچھ نہ کچھ اس کا ربط بنتا ہے، اس حوالے سے وضاحت کرنا ذرا مناسب معلوم ہوتا ہے. سوال یہ پوچھا گیا کہ قرآن مجید میں ڈیفینیشن ظالم، منافق، جھوٹ، ان تین چیزوں کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ظالم کی ڈیفینیشن یہ ہے، جو کسی طرح کی دوسرے پر اس طرح سے زیادتی کرے کہ دوسرے کا حق کسی طرح سے چھین لے یا لے لے. دیکھیے میں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ دوسرے کا مال لے لے، دوسرے کا پیسہ لے لے، میں نے لفظ استعمال کیا کہ دوسرے کا حق کسی طرح سے چھین لے یا اس کا حق لے لے. اس میں یہ بھی آ جائے گا کہ اگر کسی کا مال لے لیا ہے, کسی کا پیسہ لے لیا ہے زبردستی, یہ بھی ظلم ہے. کسی کی ذرہ برابر کوئی چیز لینا, استعمال کرنا اس کی اجازت کے بغیر, وہ بھی ظلم ہے. اور اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جہاں انسان عام انسان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے, ایک شخص دوسرے شخص پر ظلم کر رہا ہوتا ہے, اسی طرح کا ظلم اگر کوئی شخص امام پر کر رہا ہو, شہزادی پر کر رہا ہو, ان کی اولاد پر کر رہا ہو, تو یہ بھی ظلم ہے. لہذا ظالم ہر اس شخص کو کہیں گے کہ جو دوسرے کے حق کو کسی طرح سے غصب کر لے, مال کی صورت میں غصب کر لے وہ بھی ظالم ہے, اور مال کی صورت میں نہیں, اس کا دوسرا کوئی حق بنتا تھا. دوسرا کوئی حق بنتا تھا کا مطلب یہ ہے کہ مرتبے اور مقام کے اعتبار سے, جو مثلا ایک مثال ہم پیش کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ مثال ہر جگہ صحیح نہ ہو. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ فرض کیجئے نوکری کے لیے اپلائی کیا ہے, مگر نوکری کے لیے اپلائی کرنے میں حق کسی اور کا بنتا ہے, اپنی سفارش لگا کر اس کو کینسل کروا دیا اور مثلا اپنی جاب حاصل کر لی. یہ طریقہ کار بھی ظلم کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہے, مگر ہر مقام پر نہیں, کہیں پر داخل ہوگا کہیں پر داخل نہیں ہوگا. تو ظلم کا مطلب ہے کہ انسان کسی کا بھی حق کسی انداز سے لے لے. اب جہاں حق لے گا وہاں کبھی مال شامل ہوگا, کبھی مال نہیں ہوگا, کوئی دوسری چیز شامل ہوگی, رشتہ داری کا معاملہ ہوگا, جاب کا معاملہ ہوگا, بزنس کا معاملہ ہوگا, آپس کے تعلقات کا معاملہ ہوگا, یہ بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں. یہ ان تمام مقامات پر ظلم صادق آ سکتا ہے, اور اس میں گھریلو معاملات کا ظلم بھی بہت وسیع پیمانے پر آ سکتا ہے کہ مثلا سانس کا بہو پر ظلم کرنا, یا بہو کا سانس پر ظلم کرنا, یا مثلا گھر والوں کے ساتھ اس طرح کی ڈیلنگ رکھنا کہ جس میں بچہ ماں باپ کی توہین کر رہا ہے, باپ کی توہین کر رہا ہے, یا ماں کی توہین کر رہا ہے, اپنے بڑوں کی توہین کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی طرح سے ظلم کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہیں. لہذا یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ انسان کسی اعتبار سے کسی کے حق کو مار تو نہیں رہا, اس کے حق کو غصب تو نہیں کر رہا. اگر کسی مقام پر ایسا ہو رہا ہو تو وہ ظالم کے زمرے میں شامل ہو سکتا ہے. اس کے مقابلے میں منافق, منافق وہ شخص ہے کہ جو بظاہر ایسا لگے گا کہ ساری اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے, اسلام نے جو جو تعلیمات بتائی ان تمام پر عمل کرنے والا ہے, وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوگا, وہ روزہ بھی رکھ رہا ہوگا, وہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہوگا, وہ دعائیں بھی پڑھ رہا ہوگا, شب قدر کے اعمال بھی کر رہا ہوگا, دعائے کمیل کے پروگرام میں شرکت بھی کر رہا ہوگا, ماہ رمضان کے دروس میں بھی شرکت کر رہا ہوگا, بظاہر ایسا معلوم ہوگا کہ وہ ساری اسلامی عبادات پر عمل کرنے والا ہے اور جیسے مسلمان کرتے ہیں ویسا کرتا ہے. یہ ظاہر میں ایسا ہوگا, مگر اندر سے اس کی کیفیت ایسی ہوگی کہ وہ ان تمام چیزوں سے کراہت کرتا ہوگا, ان کو پسند نہیں کرتا ہوگا. اندر سے اسلام سے اس کو کسی طرح کا کوئی لگاؤ نہیں ہوگا. تو زبان پر کچھ ہے اور اس کے دل کے اندر کچھ ہے. جس شخص کی زبان اور اس کی حرکتیں, اس کے اعضاء و جوارح کی حرکت کچھ بتا رہی ہو اور اس کے اندر دل کی کیفیت کچھ اور ہو, ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں. اور یہ عام کافروں سے بھی بدتر سمجھا گیا ہے. اس کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے کہ انسان دوگلے پن کا شکار ہو, سامنے سے کچھ دکھائے اور اندر سے کچھ ہو. اس کے بعد تیسرا پہلو ہے جھوٹ کا. ہر اس چیز کو جھوٹ کہتے ہیں کہ جس کے متعلق انسان یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ صحیح ہے, یہ حقیقت ہے, یہ حق ہے, مگر اس کے باوجود اس کے خلاف بات اپنی زبان سے نکال لاؤ. یا تو اپنی زبان سے اس کے خلاف بات نکال لاؤ, یا اپنے اعضاء و جوارح سے ایسا کوئی ایکشن کر رہا ہو کہ جس سے پتا چلے کہ یہ حق بات کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. مثلا فرض کیجئے کہ ایک شخص نے روزہ نہیں رکھا, کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ نے روزہ رکھا ہے, روزہ نہیں رکھا, اس کا جواب یہ زبان سے نہیں دینا چاہتا, اپنے اعضاء و جوارح سے دینا چاہتا ہے, مثلا اپنے چہرے کی حرکت سے دینا چاہتا ہے. اگر روزہ نہیں رکھا تو ہمارے یہاں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اس کا جواب ہوگا یوں. مگر اگر وہ سوال کرے گا کیا تم نے روزہ نہیں رکھا, وہ جواب دے کے ہاں روزہ رکھا ہے, تو اگرچہ زبان سے کچھ نہیں کہا, زبان سے ایک لفظ بھی اس نے ادا نہیں کیا, مگر اس نے اپنی حرکتوں سے کوئی ایسی بات بیان کر دی جو جھوٹ سمجھی جاتی, تو یہ بھی اسلام میں جھوٹ سمجھا جاتا ہے. تو زبان سے جھوٹ کہنا یا اعضاء و جوارح سے جھوٹ کہنا, دونوں باتیں جھوٹ سمجھی جاتی ہیں. اور جھوٹ کہنے کا مطلب ہے کہ خود سمجھ رہا ہے کہ حقیقت یہ ہے, مگر زبان سے اس کے خلاف کہہ رہا ہے. خود سمجھ رہا ہے کہ سچ یہ ہے مگر اعضاء و جوارح سے اس کے خلاف ایکشن کر رہا ہے تو سامنے والا اس کا الٹا مطلب سمجھ رہا ہے، یہ جھوٹ کہلائے گا۔ مگر اسی میں ایک چیز اور کہلاتی ہے توریہ۔ توریہ میں انسان اپنے دل میں یعنی ارادہ کرتا ہے، دیکھیں جھوٹ میں کسی طرح کا ارادہ نہیں ہے۔ اگر سامنے والے نے پوچھا کہ تم نے روزہ رکھا ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا پھر بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں رکھا ہے، اگر دل میں اس کے صاف معلوم ہے اس کو اور پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ روزہ نہیں رکھا ہے، تو یہ صاف جھوٹ ہو گیا، یہ حقیقت کے خلاف ہے، یہ سچ کے خلاف ہے۔ اس کے مقابلے میں ہوتا ہے توریہ، جس میں انسان دل میں ایک بات چھپاتا ہے اور جو دل میں بات چھپاتا ہے اسی نیت سے اپنی زبان سے اس بات کا اعلان کرتا ہے، اسی نیت سے اپنی زبان سے وہ جملے ادا کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے اس کی سیدھی اور سادی مثال عام طور پر یہ کہی جاتی ہے کہ فرض کیجئے کہ ہم کسی صاحب سے نہیں ملنا چاہتے، آ کر کسی نے سوال کیا کہ مولانا صاحب ہیں یا نہیں، اگر فرض کیجئے کہ ہم نہیں ملنا چاہتے، گھر کے کسی بچے کو ہم نے یہ کہہ دیا کہ دروازے پہ جا کر کہہ دو کہ یہاں نہیں ہے، اور یہاں نہیں ہے سے یعنی جو گھر کے افراد ہوتے ہیں ان کو اگر پوری اسلامی تعلیمات سکھائی جائے تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک جھوٹ ہوتا ہے دوسرا توریہ ہوتا ہے، اور توریہ میں مراد یہ ہے کہ جب بچہ یہ کہہ رہا ہے، بچے کا مطلب ہے بالغ 15 سال 20 سال کا، وہ گھر وہاں دروازے پہ جا کے جب یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں نہیں ہے، اس سے مراد دروازے والے کمرے میں یا دروازے والے حصے کے قریب وہ نہیں ہے، وہ گیلری میں موجود ہے، وہ دل میں موجود ہے، تو دل میں جو موجود ہے وہی اس نے زبان سے ادا کیا کہ یہاں نہیں ہے، اور یہاں نہیں ہے کا مطلب ہے جو دروازے کے قریب کا علاقہ ہے، قریب کا حصہ ہے، وہاں پر موجود نہیں۔ اگر اس طرح کی بات کہی جائے تو اس کو توریہ کہا جاتا ہے، یعنی دل میں بھی وہی بات ہے جو زبان سے ادا کی ہے، ہاں سامنے والا سمجھنے میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا، تو سامنے والا اگر سمجھنے میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے تو اس سے بولنے والے پر کسی طرح کا ضرر نہیں ہوگا، بولنے والا کسی طرح سے گنہگار یا خطا کار نہیں سمجھا جائے گا، جو بولنے والا ہے اس کے دل میں جو بات ہے وہی اس کی زبان پر ہو، تو اس طرح سے توریے سے انسان جھوٹ جیسے بڑے گناہ سے بھی بچ سکتا ہے۔ لہذا یہ تین باتیں ہو گئیں، ظالم، منافق اور جھوٹ، اور اس کے بعد معاشرے کی سخت ترین بیماری۔ اب یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ جس طرح کی بات آپ نے لکھی ہے کہ معاشرے کی سخت ترین بیماری کون سی ہے، ہمارے ٹاپک میں شاید نہیں، یہاں پر نہیں آئے گا، چونکہ آج ہماری یہاں آخری تقریر ہے۔ جو افراد مسائل سے دلچسپی رکھنے والے ہیں اور مسائل سننا چاہتے ہیں، کیونکہ پاک محرم میں ہمیں پورا مہینہ پڑھنا اور وہاں مسائل بھی بیان ہوتے رہتے ہیں، تو جو افراد مسائل سے دلچسپی رکھتے ہیں اور تفسیر کے پروگرام سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ وہاں پر وہ ساری گفتگو سن سکتے ہیں۔ جو میں غلطی سے کہہ گیا کہ ابھی ہمارے ٹاپک میں آئے گا وہ یہاں نہیں آئے گا، وہ پاک محرم کے اس میں آئے گا کہ جہاں ایک عالم دین نجف سے اپنی تعلیمات فارغ ہو کے واپس جانے لگے تو اپنے استاد سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ استاد سے جب ملاقات کی انہوں نے تو کہا کہ آخری ملاقات ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ آخری کو نصیحت مجھے کریں ایسی جو مجھے زندگی میں کام آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی ہے، لہذا قرآن کی نصیحت کو یاد رکھو، اور قرآن کی نصیحت کیا ہے، آدھی لائن ہے، آدھا جملہ ہے، آدھی آیت ہے، وہ کیا ہے کہ جب تم اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہو تو یہ خیال اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، کہیں بھی تم موجود ہو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ خیال تمہارے ذہن میں موجود رہے گا تو تم ہمیشہ گناہ کرنے سے ڈرو گے، کبھی گناہ کے قریب نہیں جاؤ گے۔ تو معاشرے کی خرابی، اس خرابی کو دور کرنے کا بہترین طریقہ کار یہ کہ اگر ہر شخص اپنے ذہن میں یہ خیال بسا لے کہ دیکھو خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہمیشہ خدا کی نگاہ میں موجود ہوں۔ آپ دیکھیے اگر سپر سٹور میں چور داخل بھی ہو جائے، چوری کرنے کا ارادہ بھی کمپلیٹ ہو اس کو، مگر اس کو معلوم ہے کہ ادھر بھی کیمرہ لگا ہوا ہے، ادھر بھی کیمرہ لگا ہوا ہے، ادھر بھی کیمرہ لگا ہوا ہے، تو پکا چور چوری کرنے کے ارادے سے داخل ہوا ہے، مگر وہ چوری کرے گا نہیں، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے جہاں چوری کروں گا وہاں پکڑا جاؤں گا۔ لہٰذا اگر ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہوں تو انسان ڈر جاتا ہے، چور جیسا چور بھی جو سخت گناہ کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کا مال غصب کر رہا ہوتا ہے، مگر چور جیسا شخص بھی جب کیمرے موجود ہوتے ہیں تو کیمرے کی موجودگی میں کسی طرح کا گناہ کرنے سے گھبراتا ہے، وہ ڈرتا ہے۔ اگر انسان کے ذہن میں یہ خیال موجود ہو
کہ پروردگار کے کیمرے ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، ہر مقام کا پروردگار نے کیمرے فکس کیے ہیں اور میرے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ارے باہر کی دنیا میں تو چھوڑیے، پروردگار نے تو میرے اعضاء و جوارے میں کیمرے لگا دیے، یہ انگلیاں میرے کیمرے ہیں، یہ بازو میرے کیمرے ہیں، یہ ہاتھ میرے کیمرے ہیں، اس لیے کہ پروردگار کے سامنے قیامت کے میدان میں یہی میرے اعضاء و جوارے گواہ دیں گے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں گا زبان سے اور اعضاء و جوارے کچھ کہہ رہے ہوں گے، لہٰذا یہی کیمرے ہوں گے جو اس وقت پوری فلم سامنے پیش کریں گے کہ پروردگارہ یہ کیا اس طرح سے رہا ہے، مگر حقیقت یہ۔ تو اگر یہ تصور قائم ہو جائے کہ پروردگار دیکھ رہا ہے تو معاشرے سے بہت بڑی برائیاں، بلکہ بڑا حصہ برائیوں کا ختم کیا جا سکتا ہے، آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ تصور اپنے ذہن میں بسانا یہ فقط ہماری کوشش ہونا چاہیے، یہ ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ سلوات پڑھی محمد والے محمد، جو عنوان آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا میں، اس کا آخری دن ہے آج، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ آج کی شب میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حالات زندگی بیان کیے جاتے ہیں اور میری گفتگو میں کچھ نہ کچھ ان کا حصہ آ جائے گا، مگر میں چاہتا تھا کہ گفتگو کے اختتام پر آپ کے سامنے اپنے موضوع سے متعلقہ کچھ ایسی اختتامی باتیں بیان کر دوں کہ جہاں یہ سمجھا جا سکے کہ ایک حد تک یہ موضوع مکمل ہوا ہے۔ اور اسی حوالے سے میں نے جناب خدیجہ کی شان میں جو مشہور و معروف آیت پڑھی جاتی ہے وہ آیت نہیں پڑھی، اس سے ہٹ کر بلکہ میں نے سورہ والشمس کی ابتدائی آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی۔ اب سورہ والشمس، اکثر افراد کو یہ سورہ یاد ہوتا ہے اور مجھے بھی یہ سورہ یاد ہے، مگر اس سورے میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس پر اگر غور کیا جائے تو انسان حیران ہو جائے گا، لہذا میں کتاب لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں تاکہ اس کا ترجمہ بڑے آسانی سے آپ کے سامنے کر سکوں۔ آئیے دیکھیں سورہ والشمس میں کیا اعلان ہو رہا ہے، ہمارے ٹاپک کو پیش نظر رکھیے۔ انسان اس دنیا میں بھیجا گیا ہے بالکل پاک و پاکیزہ نفس کے ساتھ، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اس دنیا سے اٹھے تو اپنے نفس کو بالکل پاک و پاکیزہ بنا کے اٹھے، درمیانی حصے میں فقط اس کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، اس کی پہلی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اس کا نفس گندا نہ ہونے پائے، اگر کہیں گندا ہو جاتا ہے تو فوراً اس کی تطہیر کا، اس کی پاکیزگی کا انتظام کرے۔ اور نفس کی پاکیزگی کتنی امپورٹنٹ ہے یہ میرے خیال میں سورہ والشمس سے زیادہ وضاحت کسی اور سورے میں نہیں ہوئی، سب سے اچھی وضاحت سورہ والشمس میں ہوئی ہے۔ اور سورہ والشمس نے کس انداز سے پروردگار نے اس کی وضاحت کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالحمها فجورها وتقواها۔ پروردگار نے اب تک اصل بات نہیں کی، پروردگار کس انداز سے شروع میں اصل بات بیان کرنے سے پہلے قسمیں کھا کھا کر بات بیان کر رہا ہے، اور قسمیں بھی کیسی قسمیں کھا رہا ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ زمین و آسمان کی جتنی اہم اہم اور جس پر انسان زیادہ توجہ دیتا ہے ان ساری چیزوں کی پروردگار نے قسمیں کھا لی ہیں۔ کیسے؟ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جو اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے، دن کی قسم جب وہ رات کی تاریکی کو اجالے میں تبدیل کر دیتا ہے، رات کی قسم اور اس کے بعد آسمان کی قسم اور اس کو بنانے والے کی قسم، زمین کی قسم اور اس کے بچھانے والے کی قسم، نفس کی قسم اور اس کو برابر کرنے والے کی قسم، اور برابر کرنے کے بعد ویسے چھوڑ نہیں دیا بلکہ نفس کو فسق و فجور اور تقوی کی تعلیم بھی عطا کی، الہام کیا فسق و فجور کا بھی اور تقوی و پرہیزگاری کا بھی، کہ دیکھو یہ راستہ فسق و فجور کا ہے، یہ تقوی و پرہیزگاری کا راستہ ہے۔ اتنی ساری قسمیں پروردگار نے کھائی ہیں اور ایسی ایسی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں کہ جس کے بعد انسان کی توجہ اکثر جاتی رہتی ہے۔ اب غور کیجئے ذرا، عام زندگی میں مشاہدہ کیجئے، آپ عام زندگی میں فرض کیجئے کہ آپ کسی سے بات کرنے جا رہے ہیں، آپ نے کہا میں قسم کھاتا ہوں، مگر اس کے بعد آپ نے بات نہیں بتائی، اس نے کہا میں پھر قسم کھاتا ہوں، قسم کھانے کے بعد پھر آپ نے بات نہیں بتائی، پھر آپ نے کہا پھر میں قسم کھاتا ہوں، وہ کہے گا بھائی کون سی ایسی بات جو تم بار بار قسمیں کھا کھا کے بیان کرنا چاہتے ہو، قسم کھاتا ہوں میں، پھر قسم کھاتا ہوں، دیکھو میں پھر قسم کھاتا ہوں، میں پھر قسم کھاتا ہوں. سامنے والا تو حیران ہو جائے گا، دنگ ہو جائے گا کہ نہ جانے کیسی بات کرنے والے آپ، کیا بات دوسرے کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. اگر فقط آپ دو یا تین مرتبہ اسے یہ کہیں گے میں قسم کھاتا ہوں، دیکھو میں قسم کھاتا ہوں، دیکھو میں پھر قسم کھاتا ہوں، وہ حیران ہکا بکا رہ جائے گا، نہ جانے کیا بات کہنے والے ہیں. پروردگار کو کسی قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، بغیر قسم کے بھی پروردگار اعلان کر سکتا تھا، مگر پروردگار نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، چار مرتبہ نہیں، 11 مرتبہ قسم کھا کے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں. 11 مرتبہ پروردگار قسم کھانے کے بعد جملہ کیا بیان کر رہا ہے؟ جملہ ہے قد افلح من زکاہا، فلاح پائی فقط اس شخص نے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بنایا. آپ نے دیکھا کیسا زبردست قسم کا بیان ہے اس سورے میں. اچھا اس سورے کی خصوصیت کیا ہے؟ اس سورے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورہ رمضان کے جسٹ آفٹر بہت کام آنے والا سورہ ہے. یہاں رمضان ختم ہوا اور یہاں یہ سورہ بہت کام آنے والا ہے. کیسے؟ عید کی نماز تو ہر وہ شخص پڑھتا ہے جو یومیہ نماز بھی نہیں پڑھتا، عام دنوں کی نماز نہیں پڑھتا، جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا، مگر عید کی نماز میں دیکھیں ہر مسجد میں، ہر محفل میں دو دو تین تین مرتبہ نمازیں کروانا پڑتی ہیں، تب جا کے نمازیں پوری ہوتی ہیں، ورنہ نمازیوں کی تعداد ختم ہی نہیں ہو رہی، ایک کے بعد ایک چلا ہو رہا ہے، لشکر کے بعد لشکر چلا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے نمازوں کی. اور جو عید کی نماز میں سورہ پڑھنے کا حکم دیا گیا وہ کون سا سورہ ہے؟ یہی سورہ الشمس. یہاں رمضان ختم ہوا اور یہاں عید کی نماز آئی، یعنی آپ نے مغرب کے وقت افطار کیا اور صبح کے وقت 7 بجے 8 بجے جا کے آپ نے نماز پڑھی ہے. آپ نے یہاں افطار کیا اور وہاں صبح جا کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے ہی آپ نے نماز پڑھی سورہ الشمس آپ کے سامنے کھڑا، عید کی نماز میں سورہ الشمس آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور کیا اعلان کر رہا ہے؟ اچھا پروردگار کو بھی معلوم ہے کہ 30 دن تک تو شیطان کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا، لہذا جو میری اطاعت کرنے والے تھے وہ صحیح طرح سے چل رہے تھے، کسی طرح کی کوئی گڑبڑ نہیں تھی، سب کے سب مطیع و فرما بردار تھے، سارے روزے بھی رکھے انہوں نے، ساری نمازیں بھی پڑھی انہوں نے، شب قدر کے اعمال بھی کیا انہوں نے، قرآن بھی ختم کیا، دعائیں بھی پڑھی، یہاں تک کہ ایسی بڑی بڑی دعائیں پڑھی جو سال میں کبھی نہیں پڑھتے، یہ سارا سب کچھ کیا، مگر یہاں عید کا چاند نظر آیا اور نہ جانے سب کے سب کچھ کیا ہو گیا. عید کی شب ہی حالات ایسے تبدیل ہو جاتے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں. یعنی اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے فرض کیجئے کہ چھوٹے بچے ہوں، 6, 7, 8 سال کے بچے، اور ان کی کلاس میں کوئی بڑے دبدبے اور روب والا کوئی ٹیچر ہو، اگر ٹیچر کھڑا ہوگا تو کتنا ہی شرارتی بچہ ہوگا وہ کسی طرح کا شور شرابہ نہیں کرے گا، کوئی مستی مذاق نہیں کرے گا، چپ بالکل دب کے بیٹھا رہے گا. یعنی اگر ٹیچر نے کہا تھا پن ڈراپ سائلنس تو واقعی پن ڈراپ سائلنس ہو جاتا ہے، بالکل دبک کے بیٹھ جاتے ہیں، سب جیسے سانس کی آواز آ رہی ہوتی تھی خاموشی چھا جاتا ہے. یعنی ایسا طریقہ کار اور ایسا ڈسپلن معلوم ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے سارے کے سارے بچے انتہائی شریف، سب کے سب فرشتے ہیں، مگر یہ کب تک ہوتا ہے؟ جب تک ٹیچر ان کے سر پر سوار ہے، یعنی جب تک ماہ رمضان ہے یہ مومن ایسا مومن نظر آتا ہے کہ یہ کبھی غلطی نہیں کرے گا، یہ باقاعدگی سے ساری نمازیں پڑھے گا، یہ باقاعدگی سے قرآن کی تلاوت کرے گا، یہ باقاعدگی سے دعائیں پڑھتا رہے گا، مگر جہاں عید کا چاند نظر آیا پتا چلا کہ وہ گھنٹی بج گئی اور ٹیچر چلا گیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بچوں میں جو ہڑبڑ مر جاتی ہے، بچوں میں جو شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے، یہ جو آپس میں ایک دوسرے کو مارنا کوٹنا شروع کر دیتے ہیں، آپس میں لڑنا جھگڑا، یہی کیفیت شب عید سے شروع ہو جاتی ہے اور عید کے دن اس کی کیفیت زیادہ. پروردگار بھی جانتا ہے کہ جب شیطان کو آزاد کیا جائے گا یہ طریقہ کار نکلے گا. اسی دن پروردگار نے سب سے پہلے صبح صبح یہ اعلان کر دیا کہ سورہ الشمس میں پڑھنا ہے، اور الشمس پڑھنا اس کا مطلب ہے کہ دیکھو سارا مہینے تم نے پاکیزگی نفس کیا تھا، ابھی صبح صبح ایسا نہ ہو کہ صبح صبح ہی تم شیطان کے راستے پہ چل نکلو. یہ اعلان ہے پروردگار کی طرف سے. ایک سال بعد پڑھیے محمد والے محمد. حضران محترم، یہ جو خرابی نفس کی ہے اس میں کچھ معاملات ایسے آ جاتے ہیں کہ جہاں خود پیغمبر کا گھرانہ بھی انوالو ہو جاتا ہے. عام آدمی کی بات نہیں کر رہا میں، دیکھیے رسول کی فقط ایک بیوی ایسی ہے جس نے تنہا رسول کے ساتھ 28 سال گزارے تقریباً 28 سال. 25 سال کی عمر میں رسول کی شادی ہوئی, اور اعلان رسالت کے بعد 13 سال تک, قریب 13 برس تک جناب خدیجہ رسول کے ساتھ رہی. تو 53 برس کی عمر تک تقریباً خدیجہ رسول کے ساتھ بھی, 25 سال سے 53 برس تک, 28 برس تک یہ رسول کی واحد بیوی ہے, فقط واحد بیوی ہے کہ جو تنہا رسول کے ساتھ زندگی بسر کرتی رہی. اچھا, رسول کی ٹوٹل بیویاں کتنی ہیں اس میں اختلاف ہے, مگر منیمم فگر جو بتایا جاتا ہے وہ ہے 12 بیویاں رسول کی منیمم فگر کے حوالے سے بتایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 12 میں سے 11 رسول کے ساتھ اس طرح سے رہی کہ رسول کی جو بقیہ 10 سال کی زندگی تھی, اس 10 سال کی زندگی میں رسول نے 11 بیویوں کے ساتھ زندگی بسر کی ہے, 10 سال کے ساتھ, اور 28 سال رسول نے فقط ایک ہی بیوی کے ساتھ گزارے. تو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی نگاہ میں کس کا کیا مرتبہ ہے, کس کا کیا مقام ہے. بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کا کیا مرتبہ اور کیا مقام. 10 سال کے عرصے میں وہ 11 بیویاں, 28 سال کے عرصے میں وہ فقط ایک بیوی, یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ 11 بیویوں سے رسول کو وہ تسلی حاصل نہ ہوئی جو ایک خدیجہ سے حاصل ہوئی. یہ مرتبہ اور مقام ہے خدیجہ. اچھا, اب ان 11 بیویوں میں طرح طرح کے حالات پیش آتے رہے, طرح طرح کے واقعات پیش آتے رہے. وہ سارے واقعات تو بہت دلچسپ ہے, وہ خود رسول کی ازواج کے حالات کے حوالے سے اگر کبھی انسان گفتگو کرے تو وہ سارے حالات بیان کر سکتا ہے, مگر نہیں, میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں, اور بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے, ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے بالکل سنا ہی نہ ہو. یہ والا واقعہ کل میں نے حوالہ دیا تھا ایک کتاب کا, علامہ مدنسی کی کتاب حیات القلوب. حیات القلوب کی پہلی جلد کا ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا, آج بھی علامہ مدنسی کی دوسری کتاب, نہیں کتاب وہی ہے حیات القلوب, مگر حیات القلوب کی دوسری جلد, حیات القلوب کی دوسری جلد میں علامہ مجلسی نے پیغمبر کے سارے حالات دیکھے, ہمارے رسول کے حالات دیکھے, یعنی ان کے آبا و اجداد سے لے کر ان کی وفات تک جو کچھ ہوا یہ سارے حالات علامہ مجلسی نے کتاب میں لکھے. تقریباً 1000 صفحے کی کتاب ہے, یہ موٹی کتاب. اس میں جہاں ازواج رسول کا تذکرہ کیا گیا وہاں یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا. کیا کہتے ہیں, 28 برس تو ایک بیوی کے ساتھ گزارے, مگر جب دوسری بیویوں کے ساتھ رسول نے زندگی بسر کرنا شروع کی تو کچھ اس قسم کے واقعات بھی پیش آتے رہے کہ ایک عورت کی رسول سے شادی ہوئی. جب رسول کی شادی ہوئی تو دوسری بیویوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا. جب حسد پیدا ہوا تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ اب رسول کا گھر توڑوانا چاہیے. رسول کے گھر توڑوانے کا انہوں نے منصوبہ بنوایا, رسول کا گھر توڑوانا. ہوا کیوں, ریزن کیا ہے اس کے پیچھے؟ ریزن ان کی اس کے پیچھے وہی حسد ہے. ان کو حسد ہوا تھا اس آنے والی عورت سے. اچھا, کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ واقعی بہت حسین و جمیل عورت تھی, اچھے قبیلے سے تعلق رکھنے والی تھی, اچھے اخلاق کی عورت تھی. جب ایسی عورت ہوتی ہے تبھی تو حسد پیدا ہوتا ہے, ورنہ اگر ان سے کم مرتبہ کی ہو, ان سے بھی گئی گزری ہو, تو معلوم ہے کہ یہ تو ہمارے پارٹنر بن کے ہمارے ساتھ رہے گی. جب اچھی کوالٹیز موجود ہو تبھی تو حسد پیدا ہوتا ہے, لہٰذا وہ حسد پیدا ہوا. اور حسد کی بیماری ایسی بیماری ہے جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ اگر یہ کسی میں پیدا ہو گیا تو پھر اسلام اس کا بچنا بڑا مشکل ہے, نفس اس کا بچنا بڑا مشکل ہے. اس طرح سے کہ نہ صرف اس کا نفس گندا ہو جائے گا, میلا ہو جائے گا, بلکہ آئینہ ٹوٹ کے چکنا چور ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا بالکل. حسد کی بیماری ایسی ہے کہ اگر لگ جائے کسی کو تو اس کا ایمان ہی ضائع ہو جاتا ہے. مثال بھی بتائی گئی ہے کس طرح سے ایمان ضائع ہوتا ہے, جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح سے بالکل حسد ایمان کو کھا جاتا ہے, اس طرح سے یہ ضائع ہو جائے گا. خالی گندا اور میلا ہونے کی بات نہیں ہے, بالکل چکنا چور ہو کے آئینہ ٹوٹ جائے گا. اچھا, اب کبھی کبھار انسان اس حد تک چلا جاتا ہے حسد کی بیماری میں. پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص کو اپنے پڑوسی سے حسد ہو گیا, کھاتا پیتا اچھا, یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ امیر آدمی ہے, اگر ملٹی ملینئر اور ملٹی ملینئر نہ بھی ہو تب بھی کھاتا پیتا اچھا کرانے سے خوب پیسہ کمانے والا آدمی ہے, لہٰذا اس کے غلام بھی ہیں, اس کی کنیزی بھی ہیں, اس کے نوکر بھی ہیں, سب کچھ ہے, مگر پڑوس والے سے حسد پیدا ہو گیا. حسد کا نتیجہ کیا ہوا, اسپیشلی اس نے بازار سے غلام خریدا, اور غلام خریدنے کے بعد اس کو اتنے اچھے انداز سے رکھا, جیسے اپنے بھائی کو رکھا جاتا ہے, اچھے سے اچھے اس کو کھانا کھلایا، اچھے سے اچھے اس کو کپڑا پہنایا، اچھے سے اچھے اس کی رہائش کا انتظام کیا، اچھے سے اچھے اس کی سواری کا انتظام کیا، اور پانچ چھ مہینے آٹھ مہینے گزر گئے، وہ غلام حیران ہے کہ آقا مجھ پر اتنا مہربان کیوں ہے، یہ اتنی مہربانی مجھ پر کیوں کر رہا ہے؟ ورنہ پرانے زمانے میں تو طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ آقا نے خریدا اور غلام سے ایسا کام لیتا تھا جیسے گھوڑے سے کام لیا جاتا ہے، اور اگر گھوڑا کام نہ کرے تو نشتر مار کے چابک مار کے اس سے کام لیا جاتا، یہ طریقہ کار ہوتا تھا غلام سے کام لینے کا۔ یہ غلام خود حیران ہے کیا یہ آقا اتنا مہربان اس پر کیوں ہے؟ چھ آٹھ مہینے کے بعد جا کے پتا چلا، کہا کہ دیکھو جس طرح سے میں نے تمہیں رکھا ہے کس طرح سے کوئی کسر تو نہیں چھوڑی؟ کہا آقا نہیں، واقعی آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، نہ میرے کھانے میں آپ نے کوئی کسر چھوڑی ہے، نہ میں پینے میں کوئی کسر چھوڑی ہے، نہ میری رہائش میں کوئی کسر چھوڑی، نہ میری سواریوں کے انتظام کرنے میں کوئی کسر چھوڑی، آپ نے بہت اچھے انداز سے مجھے رکھا ہے۔ کہا کہ پھر میرا ایک کام کرو گے جو میں تمہیں کہوں گا؟ کہا آقا میری جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے، جس طرح سے آپ نے میری خدمت کی ہے میری جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کام کیا بتاتا ہے؟ کچھ دنوں کے بعد اس کو ایک مقام پر لے جا کر اس کے ہاتھ میں خنجر دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے قتل کر دو۔ آقا غلام سے کہہ رہا ہے کہ مجھے قتل کر دو۔ اس نے کہا آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے مجھے اتنی اچھی طرح سے رکھا ہے، میرا ہر طرح سے خیال رکھا ہے، میں آپ کو قتل کر دوں؟ اور کیوں، وجہ کیا ہے؟ بلا وجہ، آخر اس کا آخر کوئی ریزن تو ہونا چاہیے، میں آپ کو کیوں قتل کر دوں؟ جب اس نے آقا کی بات سنی تب جا کے اس کو پتا چلا کہ آقا کیوں قتل کروا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میرا پڑوسی ہر معاملے میں مجھ سے آگے نکل جاتا ہے اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور میں اس سے کسی طرح سے انتقام نہیں لے سکتا، میں اس سے کسی طرح سے بدلہ نہیں لے سکتا، تو اب تم ایک کام کرو کہ مجھے قتل کرو اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد یہ ٹکڑے میرے پڑوسی کے گھر میں ڈال دینا اور پولیس میں جا کے شکایت کر دینا کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے۔ حسد کا نتیجہ دیکھا، انسان اپنے آپ کو قتل کروانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو مروانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنے ٹکڑے ٹکڑے کروانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ دوسرے کی ترقی کو انسان دیکھ نہیں پاتا، اس انداز سے خود اگر دباؤ برباد ہو جائے تو ہو جائے، مگر سامنے والا جس نے ترقی نہ کرنے پاتا۔ اچھا اس کا چھوٹا سا علاج بھی سنتے چلیے تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ پر اس کا بہترین علاج یہ بتایا گیا ہے کہ جس شخص سے حسد ہو جائے، بھائی سے حسد ہو گیا کہ اس کا تین کمرے کا فلیٹ تھا اب چار کمرے کا ہو گیا، پہلے چار کمرے کا فلیٹ تھا پانچ کمرے کا فلیٹ ہو گیا، اس کے پاس پہلے ایک گاڑی تھی اب دو گاڑیاں ہو گئی، اس کے پاس پہلے پرانے ماڈل کی گاڑی تھی اب نئے ماڈل کی گاڑی آ گئی، پہلے عام سی گاڑی تھی اب بڑی گاڑی آ گئی، یہ سارے طریقے ہیں نا حسد کے، اور اپنے قریب ترین لوگوں سے ہی حسد پیدا ہوتا ہے عام طور پر۔ میں نے جان بوجھ کے بھائی کی مثال پیش کی، بھائی کی مثال بھی اسی طرح سے ہوتی ہے، چچا کے بیٹے کی مثال بھی اس طرح سے ہوتی ہے، ماموں کے بیٹے کی مثال بھی اس طرح سے ہوتی ہے، اور اسی طرح سے گھر کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ایک گھر کے اندر مثلا چار بھائی کی بیویاں ہیں، ارے بیویاں آپس میں حسد کرتی ہیں، ارے اس کے شوہر کی تنخواہ اتنی زیادہ کیسے ہو گئی، میرے شوہر کی تنخواہ تو نہیں بڑھی، ارے اس کے شوہر کا بزنس اتنا آگے کیسے بڑھ گیا، اتنی تیزی سے کیسے آگے جا رہی، میرے شوہر تو اتنی تیزی سے آگے نہیں جا رہا، یہ اس کا شوہر تو اس کا اتنا خیال رکھ رہا ہے، اس کو اچھے سے کپڑے دلوا رہا ہے، اچھے سے زیورات دلوا رہا ہے، میرے شوہر کے پاس بھی پیسہ ہے مگر میرا شوہر تو ایسا کچھ نہیں کرتا۔ یہ جو سارے طریقے کار حسد کے ہوتے ہیں، اور عام طور پر اپنے ارد گرد کے لوگوں سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ علاج کیا ہے اس کا؟ مختصر سا علاج، علاج اس کا مختصر یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں حسد پیدا ہو اس شخص کے لیے پروردگار سے دعا کرو کہ خدا وہ نعمت اسے اور زیادہ دے، یہ بہترین علاج ہے۔ ہمارے بھائی کے پاس چار بیڈ روم کا مکان تھا، پانچ بیڈ روم کا ہو گیا، یہ فلیٹ پانچ بیڈ روم کا فلیٹ اس نے خرید لیا، حسد ہو رہا ہے، اگر حسد ہو رہا ہے فوراً اس کے لیے دعا کرو، پروردگارا تو اسے بنگلہ عطا کر، یہ شیطان کو مارنے کا طریقہ ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں بالکل آپ کو، اگر اس کو پانچ بیڈ روم کا مکان ملا ہے، فلیٹ ملا ہے، آپ کو اس کے لیے دعا کرے خدا بندہ تو اسے بنگلہ عطا کر، اگر اس کے پاس پرانے ماڈل کی گاڑی تھی نئے ماڈل کی گاڑی آ گئی اس کے لیے دعا کرے پروردگارا اس کے لیے زیرو میٹر گاڑی کا انتظام کر، بہترین نئی گاڑی کا انتظام کر، اس کے لیے دعا کی۔ اگر آپ اس طرح سے دعا کرتے رہے رفتہ رفتہ وہ حسد کا مادہ ختم ہوتا چلا جائے، جو میں نے امام کی ایک حدیث بتائی تھی، جب انسان گناہ کرتا ہے نس میں ایک دھبا پیدا ہوتا ہے، اور اگر انسان سمجھ جائے احتیاط کرے فوراً دھبا دھل جائے گا۔ احتیاط کرنے کا طریقہ کار ہے جو خرابی پیدا ہوئی ہے اس کے اپوزٹ ریئیکشن، اپوزٹ والا کام کرو، اگر کسی سے حسد پیدا ہو رہا ہے تو بالکل اس کے لیے دعا کرو، اگر کوئی شخص کسی اعتبار سے تمہیں پسند نہیں ہے تو اس کے ساتھ زیادہ میل ملاپ کرو، اس کو زیادہ سلام کرو، اگر رشتے داری میں تعلقات خراب ہو رہے ہیں اگر ایسا لگ رہا ہے کہ فلاں آدمی تم سے کٹ رہا ہے تم اس کے ساتھ زیادہ ملو. یہ طریقہ کار علماء کا بتایا گیا کہ جو پرابلم پیدا ہوتا ہے اس کو اپوزٹ ایکشن کرو. اچھا آ جائیے پھر دوبارہ گھوم کر رسول کے ازواج کی طرف. بیویوں کو حسد پیدا ہوا اور انہوں نے یہ طے کیا کہ گھر توڑوانا ہے. مگر عام طریقہ کار جو آج کل معاشرے میں رائج ہے اس میں اگر عورتیں کسی کا گھر توڑوانا چاہیں تو عام طور پر کیا کرتی ہیں, کسی بابا کے پاس چلی جاتی ہیں کہ بابا کوئی تعویذ دے دو فلاں کا گھر توڑوانا ہمیں. کسی پہنچے ہوئے کے پاس چلی جاتی ہیں کہ بھائی اتنے پیسے دے لو اور کوئی ایسی دعا بتا دو, کوئی ایسا وظیفہ بتا دو, کوئی ایسا چلہ بتا دو کہ وہ ہم کریں تو اس کا گھر ٹوٹ جائے. گھر توڑوانے کے لیے عورتیں کیا کیا جتن کرتی ہیں, کبھی بابا کے پاس, کبھی پہنچے ہوئے کے پاس, کبھی عامل کے پاس, کبھی سنیاسی کے پاس, اور کبھی قبرستان کے چکر لگانا, کبھی قبر کی ہڈی نکال کے لانا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں نہ ہوتا ہو, آپ کو معلوم نہیں ہے, مگر دوسرے گھرانوں میں دوسرے علاقوں میں جا کے دیکھیے تو آپ کو پتا چل جائے گا. قبرستانوں کو رات میں چکر لگانا پڑا تو رات میں چکر لگاتے ہیں. فقط ریزن کیا ہوتا ہے, گھر توڑوانا ہے. مگر یہاں کسی عام آدمی کا تو گھر نہیں توڑوانا, رسول کا گھر توڑوانا ہے. اور توڑوانے والی بھی کون ہے, میں آپ کی ماؤں کی بات کر رہا ہوں, ام المومنات یہ کام کر رہی ہیں گھر توڑوانے کا کام. اب وہ کون سے بابا کے پاس جائیں, وہ کون سے سنیاسی کے پاس جائیں, وہ کون سے بنگال کے جادو والے کے پاس جائیں. لہٰذا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گھر کیسے توڑوایا جائے. اب انہوں نے مل کے منصوبہ بنوایا, ام المومنات یعنی یہ پورا پلاننگ کر رہے ہیں, منصوبہ بندی کر رہے ہیں. اچھا کیسے کیا جائے, طریقہ کار انہوں نے سوچا کہ اس کا ایک طریقہ کار ہے, اور اس کو باقاعدہ پلاننگ کی شکل دے کر پھر یہ وفد بن کے, ایک ٹیم بن کے اس عورت کے پاس گئے جس کا گھر توڑوانا تھا, اس کے پاس گئے. اور وہاں جانے کے بعد کہا, اس سے کہا, دیکھو حسد کی بیماری کیسی ہے, یعنی رسول تک کو نہیں بخشا جاتا ہے. عام آدمی کی بات چھوڑیے, رسول تک کو بھی انسان بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس سے جا کے کہا کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کو قرآن کی تلاوت بہت محبوب ہے, قرآن کی تلاوت بہت پسند کرتے ہیں رسول, اس میں کیا شبہ ہے؟ رمضان کے مہینے میں صحیح ہم قرآن کی تلاوت فقط اس مہینے میں کرتے ہیں, مگر شوق سے کرتے ہیں, رمضان کے مہینے میں شوق سے کرتے ہیں. اللہ کا رسول تو سارا سال قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اس میں کیا شک ہے؟ رمضان کی تلاوت, قرآن کی تلاوت جب ہوتی ہے تو قرآن کی تلاوت سے پہلے سب سے پہلے کون سی آیت پڑھی جاتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت رسول کو بہت زیادہ محبوب ہے. لہذا اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تم رسول تمہارے ساتھ زیادہ لگاؤ رکھیں, تمہاری طرف زیادہ الفت کریں, تو تم بھی وہی جملہ پڑھو جو رسول قرآن کی تلاوت سے پہلے پڑھتے ہیں. مگر وہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر اعوذ باللہ من کا, ایک ہے اعوذ باللہ من الشیطان, اس کے بجائے انہوں نے لفظ کیا بتایا, اعوذ باللہ من کا. اعوذ باللہ من الشیطان کا مطلب ہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان سے. اب شیطان کو ہٹائیے اور وہاں من الشیطان کے بجائے من کا, اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ عربی جاننے والے نے, جو رسول کی ازواج ہیں ساری کی ساری عرب ہیں, عربی جاننے والی, وہ تو آسانی سے سمجھتی, ان کو ایک جملہ سکھایا گیا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ سے. معاذ اللہ, قرآن کی تلاوت سے پہلے جملہ آتا ہے میں شیطان کی پناہ چاہتا ہوں اللہ سے, شیطان کی پناہ چاہتا ہوں. اچھا یعنی شیطان سے پناہ چاہتا ہوں اللہ کی, شیطان کا لفظ ہٹایا اور اس کی جگہ رسول کا لفظ لگا دیا. اب ہوا کیا, ابھی رسول کمرے میں داخل ہوئے تھے, شادی ہوئی ہے, ابھی رسول کمرے میں داخل ہوئے تھے. دیکھیے نا سمجھی, بے وقوفی, اسلام سے نا واقفیت, اسلام کے اصول سے نا آگاہی انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی. رسول کمرے میں داخل ہوئے تھے, اس نے فوراً کہہ دیا, جب آغاز کیا رسول نے بات کا اس نے کہا اعوذ باللہ من کا معاذ اللہ, یعنی یہ جملہ شیطان کے لیے ہوتا ہے مگر وہ شیطان کا لفظ ہٹایا ہوں من کا, یعنی آپ سے, میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ سے. بس فوراً رسول نے کہا کہ اگر تم نے اللہ کی پناہ تلاش کی ہے تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں, اب تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں, اب تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں. یعنی جملہ ایسا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان, عام میاں بیوی کی بات نہیں کروں, رسول اور ان کی زوجہ کے درمیان طلاق کے مترادف ہوتا ہے, طلاق ہو جانے کے مترادف, اسی وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا تم اللہ کی پناہ چاہتی ہو تو میں نے تمہیں اللہ کے سپرد کیا، اب تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم بالکل علیحدہ زندگی بسر کر سکتی ہو، میں علیحدہ زندگی بسر کروں گا. اس عورت نے تو سر پیٹ لیا، اپنا سر پیٹ لیا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، یہ میں نے کیسی بھول کر دی، یہ میں نے کیا اپنے اوپر ظلم کر دیا، سر پیٹ لیا. مگر اب جب ایک مرتبہ بات ہو چکی، ناسمجھی میں عمل ہو چکا، دین اسلام کو سمجھے بغیر ایک جملہ زبان سے ادا ہو گیا یا ایک عمل ادا ہو گیا، تو اب رسول بھی اس کا ازالہ نہیں کر سکتے. ایک شخص اگر ایک مرتبہ زہر کھا لے اور زہر کھانے کے بعد کہے کہ اب میرا علاج کیجیے، زہر تو اپنا اثر کرے گا کرے گا، معجزے کو چھوڑ دیجیے، عام حالات میں زہر اپنا اثر کرے گا کرے گا، وہ اب انسان کو مارے گا مارے گا، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. تو ایسا جملہ اس انداز سے ادا کرنا کہ جس سے گھر باقاعدہ ٹوٹ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، گھرانہ بکھر جائے، یہ طریقہ کار کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل میں نفس کی وہ خرابی موجود ہو کہ جہاں بعد بعد میں حسد پیدا ہوتا ہو، بعد بعد میں بغض پیدا ہوتا ہو، ذرا ذرا سی دیر میں جھگڑا ہو، فساد پیدا ہوتا ہو، دوسروں کے خلاف کینہ پیدا ہوتا ہو، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس سے انسانی نفس اس قدر آلودہ ہو جاتا ہے خود اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ کتنا بڑا نقصان کر بیٹھا ہوگا. اس عورت کا گھر ٹوٹ گیا، مگر جن لوگوں نے منصوبہ بندی کی تھی ان کے نفس کا بھی پتا چل گیا، ان کے ارادوں کا بھی پتا چل گیا. یہ فقط تاریخ اسلام کی ایک مثال نہیں ہے، اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ جہاں انہوں نے کام انجام دیا. اور مکمل طور پر گھر نہ توڑوانا صحیح، عارضی طور پر رسول کو جدا کر دینا اپنی بیوی سے، اس طرح کے عمل کئی مرتبہ انجام دیے. یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں فقط اس وجہ سے کہ انسان دنیاوی معاملات میں اتنا الجھا ہوتا ہے، دنیاوی معاملات میں اتنا لگاؤ رکھتا ہے کہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا اسے مل جائے، اور دنیا کی تلاش میں وہ اپنے نفس کو ایسا آلودہ کر دیتا ہے کہ اسے پتا نہیں چلتا کہ کس منزل کو یہ پہنچ گیا. قد افلح من زکاہا، فلاح فقط وہ پائے گا جس نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بنایا. وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر دیا وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ اب نامراد ہو گیا، اب اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اتنی قسمیں کھانے کے بعد پروردگار نے یہ اعلان کیا ہے. رسول کی وہ زوجہ جو 28 برس تک ساتھ نبھاتی ہے، اور اس کے انتقال پر کیا ہوا؟ جب اس زوجہ کا انتقال ہوا تو رسول نے تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ ایسا عمل انجام دیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیا تھا. زوجہ کا انتقال ہوا اور اس کے بعد شفیق چچا کا انتقال ہوا. اللہ کے رسول نے تاریخ اسلام میں سب سے پہلی بار اعلان کیا کہ یہ سال عام الحزن کہلائے گا، پورا سال ماتم کرو. ہمارا تو 40 دن کا ماتم لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا ہے، رسول نے آتے ہی پورے سال ماتم کا اعلان کیا تھا، پورا سال ماتم کرو، عام الحزن ہے، یہ غم کا سال ہے پورا. وجہ کیا تھی؟ کہ ساتھ دینے والی بیوی نے ایسا ساتھ دیا تھا کہ باقی ساری بیوی ایک طرف ہو گئی یا اکیلی ایک طرف ہو گئی، ایسا ساتھ دیا تھا. اور اس کے بعد شیب ابی طالب نے جس انداز سے خدیجہ نے آخری ایام گزارے ہیں، یہ ناقابل برداشت ہے. یعنی وہ شہزادی کہ جس کے نوکروں کی اور غلاموں کی تعداد سینکڑوں میں ہو، اور آخری اوقات میں اس کے پاس کھانے تک کے لیے چیزیں نہ ہوں، اس کے لباس میں جا بجا پیوند لگے ہوں، ایسی شہزادی اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دینے والی، اور اسی وجہ سے خود اللہ کے رسول برداشت نہ کر سکے تھے خدیجہ کے جانے کے بعد. خدیجہ کو جب دفن کر کے آئے تھے اور گھر میں پہنچے تھے تو ان کی 5 سالہ بچی ہے فاطمہ، ایک مرتبہ رسول کے ارد گرد چکر لگایا اور رسول کا طواف کرنے کے بعد رسول سے ایک سوال کیا، بابا جان آپ میری مادر گرامی کو کہاں چھوڑ کے آئے، میری ماں کو کہاں چھوڑ کے آئے. یہ وہ سوال ہے کہ پہلی مرتبہ شہزادی کونین نے اپنے بابا سے کیا تھا، مگر یہ پہلی مرتبہ سوال نہیں ہوا، اس کے بعد زینب نے بھی اپنے بابا سے یہی سوال کیا تھا. جب شہزادی کا انتقال ہوا تھا اور علی شہزادی کو دفن کر کے آئے تھے اور گھر میں جب تشریف لائے تھے تو زینب نے بھی علی کے گرد چکر لگائے تھے اور طواف کرنے کے بعد علی سے سوال کیا تھا، بابا آپ میری مادر گرامی کو کہاں چھوڑ کے آ گئے، آپ میری مادر گرامی کو کہاں دفن کر کے آ گئے؟ بس علی سے برداشت نہ ہوا، ایک جملہ زینب سے کہا، بیٹی زینب اپنی مادر گرامی کی زیارت کرنا چاہتی ہو؟ کہاں بابا میں زیارت کرنا چاہتی ہوں، میرے بھائی حسن و حسین تو زیارت کر کے آ گئے مگر میں زیارت سے محروم رہ گئی ہوں، میں زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ ارے زینب کا دل تڑپ اٹھا کہ میرا بابا مجھے زیارت کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، مگر نہیں، علی نے جواب دیا، بیٹی ذرا رات کی تاریکی کا انتظار کر لو، جب رات کی تاریکی چھا جائے گی میں تمہیں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنے لے جاؤں گا۔ زینب نے انتظار کیا، مغرب کا وقت آ گیا، رات ذرا ڈھلنے لگی، ایک مرتبہ زینب نے سوال کیا، بابا اب رات کی تاریکی چھا گئی ہے؟ کہا نہیں بیٹا نہیں، ابھی آنے جانے والوں کا رش ہوگا، ابھی اور رات ڈھل جانے دو، جب بالکل رات کی تاریکی چھا جائے گی اس وقت میں تمہیں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کو لے جاؤں گا۔ زینب کو یہ کہہ کے تسلی دی، بالکل آدھی رات کا وقت ہو گیا، اس وقت زینب نے پھر یاد دہانی کرائی، بابا اب تو بالکل آدھی رات ہو گئی ہے، بالکل سناٹا ہو گیا ہے، بالکل تاریکی چھا گئی ہے، اب مجھے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کو لے چلیے۔ زینب نے جس انداز سے کہا، علی نے کہا، بیٹا اچھا میں تمہیں اپنی ماں کی قبر کی طرف لے چلتا ہوں، مگر جس انداز سے حسن و حسین کو بھی بلایا کہ بہن تمہارے ساتھ جائے گی، اکیلے زینب کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ارے اس انداز سے یہ قافلہ نکلا کہ آگے آگے علی ہیں، ایک جانب ایک بھائی ہے اور زینب کے پیچھے دوسرا بھائی ہے، اس انداز سے پورا قافلہ آگے بڑھا یہاں تک کہ ماں کی قبر کے قریب پہنچے۔ اب زینب آگے بڑھ کے ماں کی قبر کو گھرنا چاہتی ہے مگر علی نے روک دیا، نہیں بیٹا نہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اجنبی یہاں سے گزرے جو ماں کی قبر پر چراغ جل رہا ہے، بیٹا حسن پہلے اس چراغ کو بھی گل کر دو تاکہ کسی اجنبی کی نگاہ نہ پڑنے پائے۔ عزیزو یہ اہتمام علی نے 41 ہجری میں کیا تھا، 20 سال کے بعد 61 ہجری میں زینب پر کیا بیتی؟ عزیزو رات کی تاریکی نہیں تھی، روزے روشن تھا، ارے سورج کی شعائیں سب کو دیکھ رہی تھی، ارے عزیزو رات کا سناٹا نہیں تھا، بلوائے عام تھا، تماشا دیکھنے والے تماشائی موجود تھے۔ عزیزو علی کے ساتھ نہیں تھی زینب، زینب اکیلی تھی، ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں اور کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ عزیزو اس کے باوجود جہاں مولا نے زینب کو ساتھ لیا تھا، پورے حجاب کے ساتھ لیا تھا، مگر 61 ہجری میں زینب کی چادر بھی چھین لی گئی تھی۔ اس طرح سے مجمع عام میں زینب کو 61 ہجری میں کوفہ کے بازاروں میں شام کے درباروں میں لے جایا گیا۔
على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے چاہردہ معصومین کا واسطہ، تجھے قرآن کی آیات کا واسطہ، تجھے اپنے اسماء حسنہ کا واسطہ، خانواد عصمت طہارت کے چاہنے والے جہاں جہاں موجود ہیں، بالخصوص حاضرین محفل اور بانیان محفل کو تمام آفات سماوی و عرضی سے محفوظ فرما، ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں علوم آل محمد سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ اس مہینے میں جو خطائیں، لغزشیں، گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں ان تمام کی بخشش فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، پروردگارہ ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شامل فرما اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعائے صحت کی التماس ہے۔ رقیہ بائی زوجہ غلام حسین ایویلی سخت علیل ہیں اور سید ظفر علی ابن مقبول حسین علیل ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی اپیل کی گئی ہے۔ خدا بندہ تجھے چہاردہ معصومین کا واسطہ، بالخصوص بیمار کربلا کی مصیبتوں کا واسطہ، ان کی بیماری کا واسطہ، جن کے لیے دعائے صحت کی گزارش کی گئی ہے، خدا بندہ انہیں جلد از جلد شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور ان کے توفیل باقی تمام مومنین کو بھی جلد از جلد شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ آج ذرا تفصیلی اور طولانی لسٹ ہے، محمد امین، محمد اقبال، محمد یاسین، غلام فاطمہ، مبارک بیگم، عنایت فاطمہ، مریم، صفدر علی، محمد نواز، ظفر مہدی، عمران حیدر، مریم نواز، علی سجاد، بشارت علی، منور سلطانہ اور سکینہ بائی ابراہیم، غلام حسین عبدالحسین، عبدالحسین جعفر علی واڈی والا، عارف علی راشد، محمد علی، علی محمد دود والا، یوسف علی، علی محمد پردان، حیدر علی، علی محمد پردان، سمین فاطمہ اسماعیل پونا والا، زکیہ خاتون محمد حسین، محبوب علی، غلام حسین گنگن، شہید فضل عباس لاخانی، حاجی فدا حسین، غلام حسین بھوجانی، رجب علی اللہ رکھا سومجی، شیری بائی زوجہ رجب علی اللہ رکھا سومجی، شمیم بانو بنت رضا حسین بادامی، قمر عباس پیار علی، اکبر علی، قاسم علی راجانی، شہید ڈاکٹر محمد حسین دیوجانی، فدا حسین رجب علی اسماعیل، علاؤالدین بھائی دیوجانی، نور بانو بھائی حاجی کرم علی، عقیل فاطمہ بنت سید قاسم حسین، قیصر جہاں بنت مقبول حسین، ناظم حسین ابن مشتاق حسین، حسین علی ابن علی بھائی پونجا، غلام عباس نظر علی، صغرا بھائی زوجہ نظر علی، عبداللہ بھائی رحمت اللہ، امینہ بھائی زوجہ رحمت اللہ، شیر علی ابراہیم، حسین علی، جعفر علی، فاطمہ بانو بنت حبیب بھائی، اور آپ تمام حضرات کے مرحومین، بالخصوص علماء کرام، مراجع اعظام اور شہداء اسلام کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔